هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. بہت ہی احترام اور عزت کے قابل برادران اسلام، عزیز ساتھیو، یہ جو ہے ہمارا لیکچر کا وقت ہے. اب تک جو معمول رہا ہے کہ جو بھی لیکچر دیا جاتا ہے اس کا میٹیریل سب کو دے دیا جاتا ہے، پوری بات جو ہے رومن میں تیار کر کے آپ کے سامنے لیکچر ہوتا ہے، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد اس کو آپ دہرائیں اور اس کو اپنے علم کا حصہ بنائیں. اب کے جو چار ہمارے سیریز طے ہوئی ہے لیکچرز کی، وہ علم سے متعلق ہے. ہر ساتھی دیکھو، اگر آگے جگہ ہے تو پر کر لیجئے اس کو، اپنے آگے کہیں جگہ نظر آ رہی ہے تو پر کر لیجئے. پیچھے آنے والے آسانی سے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ گھس کے آئیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. تو یہ علم کا جو ٹاپک ہے کہ امت کو پھر سے ایک طاقتور امت بنانا ہے، دنیا میں غلبہ حاصل کرنا ہے، اور اس سے پہلے مومن کی زندگی میں اہمیت آخرت کی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ امت میں علم دین کو عام کیا جائے. پہلا قدم، پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا اور باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی. اب دیکھیں، کسی ایسی جگہ پہ ہم پہنچے جہاں پر ایک دم گھپ اندھیرا ہے، پھر اس جگہ پر قدم قدم پہ گڑھے بھی ہیں اور سانپ بچھو بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، پھر اسی جگہ پر اندھیرے میں کسی جگہ خزانہ رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، کہیں ہیرے رکھے ہوئے ہیں. تو ایک طرف خزانے بھی ہیں، دوسری طرف وہاں سانپ بچھو بھی ہیں، گڑھے بھی ہیں اور اندھیرا بھی ہے. تو اب کرنے کا کام سب سے پہلے کیا رہتا ہے؟ بولیے، پہلے روشنی کرنا. جیسے آپ روشنی کریں گے اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا ادھر سانپ ہے، ادھر بچھو ہے، ادھر کانٹے ہیں، ادھر خزانہ ہے. سانپ سے بچو، خزانہ لے لو. تو اس وقت ہماری قوم کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے، تو پہلے اندھیرا دور کرنا ضروری ہے. علم ایک ایک کی لائف میں ایک ایک کو نظر آنے لگے کہ میری لائف میں، میرے حالات میں ادھر خزانہ ہے، ادھر ہیرے ہے، ادھر سانپ ہے، ادھر بچھو ہے. اپنے گھر میں بھی سمجھ میں آ جائے گا، بیوی سے جو میرا معاملہ چل رہا ہے اس میں کون سی چیز ہے جو نفع دینے والی ہے، کون سی چیز غلط چل رہی ہے جس کی وجہ سے زندگی فیل ہو رہی ہے. زندگی کی ہر فیلڈ میں سانپ بچھو کدھر ہے، خزانہ کدھر ہے، یہ سب کلیئر کب سمجھ میں آئے گا؟ پہلے امت میں علم آئے گا. علم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ذریعے سے علم دیا، پھر تربیت ہوئی، پھر پوری دنیا میں امت چمکی. تو اسلام، ابھی جو ہم قرآن رمضان کے مہینے سے گزرے، رمضان کی پوری عظمت، اس کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہوئی. قرآن چونکہ اترا اس لیے اس کو عظمت ملی. اس وجہ سے رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اے انسانوں، علم حاصل کرو. قرآن علم ہے، اللہ کی دیوی رہنمائی ہے. تو رمضان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر مسلمان علم حاصل کرے. اور اسلام ایسا دین ہے جو ہر علم نافع کا دائی ہے، دعوت دیتا ہے کہ ہر نفع دینے والا علم حاصل کرو. پہلی وہی جو آسمان سے نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، کہ انسان کو ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اور جدید سائنس کی روشنی میں بولیے تو جونک سے پیدا کیا. بچہ جو چار مہینے سے پہلے تک جو ہے وہ ابتدائی اسٹیج میں جونک کی شکل ہوتی ہے، پھر جونک کی شکل سے ایک دم چینج ہو کے انسان کی شکل بنتی ہے. تو اقرا، اس رب جس کی اتنی بڑی سائنس ہے جو جونک سے انسان بنا دیتا ہے، اس کے نام سے پڑھو. جونک پانی میں رہتی نہیں، جونک پکڑ لیتی پانی میں چلنے. کیا بولتے ہیں جونک کو انگلش میں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہاں وہ مجھے بولنے بھی نہیں آتا، آپ لوگ بول لو، آپ لوگ سن لو. جونک کی شکل رہتی انسان کی. تو بہرحال اس میں فرمایا پہلی وحی میں، ایک اور ربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا عزت والا ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ پڑھو عزت ملے گی، علم سے عزت ملے گی، علم سے عزت کے قابل بنو گے، علم نہیں ہوگا تو تمہاری عزت نہیں ہوگی، اشارہ ہے. اور پھر واضح طور پر بھی مختلف آیتیں ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، کہ تم میں سے ایمان والوں میں جو علم حاصل کریں گے اللہ ان کے درجوں کو بلند کریں گے، اس گھرانے کو، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہاں ہے بلند کریں گے اگر علم حاصل کرے گا. علم کہیں فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا بیہیویئر برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں کی تھنکنگ برابر ہو سکتی ہے؟ دونوں کا مقام سوسائٹی میں ایک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی ہے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو آدم کے پاس کیا خوبی تھی؟ آدم کے پاس علم تھا. اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آدم نے سب کا نام بتانا شروع کر دیا، فرشتے نہیں بتا سکے. اللہ نے فرمایا کرو سجدہ کرو. اسلام اور مسلمانوں کا گہرا تعلق ترقی کا علم سے ہے. یعنی ایک آدمی صحیح مسلمان بننا ہو تو علم کمپلسری ہے، اس کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے، نہیں بن سکتا مسلمان علم کے بغیر. اور دنیا میں اسلام کی ترقی بھی علم دین کی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوگا تو اسلام ترقی کر ہی نہیں سکے گا. اور ایک ٹاپک جو گزشتہ بھی یاد دلایا گیا کہ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ہسٹری میں غلبہ پایا ہے، ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، پوری دنیا میں ان کا اثر قائم ہوا، جو بھی اس طرح اسٹیبل ہوئیں، جو مضبوط ہوئی، جو قومیں غلبہ حاصل کیا، آپ ان کو پڑھیے ان کی ہسٹری کو، تو اس میں ترقی کے لیے بیسک تین چیزیں ملتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پوری قوم میں ایک نظریے زندگی کا یقین آیا کہ لائف کا مقصد کیا ہے ہماری. پوری قوم میں ایک ہی یقین آ گیا کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری ترقی ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. پوری قوم میں جب ایک مقصد آیا، وہاں سے وہ قوم طاقتور ہونا شروع. پھر اس قوم کے ذمہ داروں نے جو زندگی کا گول بنایا تھا، مقصد سمجھا تھا، اس کے حساب سے پوری زندگی کے بارے میں اپنی قوم کو تعلیم دی، اس کے حساب سے تعلیم دی. زندگی کی ہر چیز کا جواب انہوں نے اپنے نظریے کے حساب سے سمجھایا، تعلیم دی. اور ایک کام کیا کہ اس قوم نے زندگی کا گول جس چیز کو سمجھا، اس کے لیے جیسی عادتوں کی ضرورت تھی قوم میں، ویسی عادتوں کی پریکٹس کروائی. یہ ہر قوم میں یہ چیز آپ کو ملے گی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس کے الگ لیکچرز ہو چکے ہیں. تو اب قرآن کی زبان میں بولیں گے اس کو، تو ہر قوم کی ترقی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. ایک تو ایمان، یعنی پوری قوم میں ایک یقین کا ہونا. دوسری تعلیم، ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے تعلیم، یعنی اسی ایمان کے مطابق پوری زندگی کو رنگ میں رنگنا، اس کی تعلیم دینا، اس ایمان کا فلاں جگہ تقاضا کیا ہے، اس ایمان کا فلاں جگہ تقاضا کیا ہے، ایمان کے مطابق پوری لائف کو سمجھنا، یہ تعلیم. اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا نبی نے؟ تزکیہ، عادتیں بھی پھر ویسی بنائی. تو اب یہ جو دنیا کے اندر یورپ والوں نے ترقی کی، انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایک یقین بنایا. پہلے کچھ سوچ بنائی انہوں نے پوری لائف کے بارے میں، مادہ پرستی، پھر اس کی بچے بچے کو تعلیم دی. پورے ملک میں 100% تعلیم، جو اپنا نظریہ ہے اس کی تعلیم. قوم کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے، اصول سیکولرزم، کچھ ازمس انہوں نے بنا لیا کہ اس سے ہی لائف سکسیس ہوگی. تو اسی کے حساب سے پوری قوم کو تعلیم دی. پھر اسی کے حساب سے پوری قوم کو ڈسپلن سکھایا انہوں نے، اسکولوں کے اندر، گھروں کے اندر. بہت زیادہ اہمیت سے لوگ آداب سکھاتے ہیں، تو ان کی زندگی میں جو مقصد ہے اس کے حساب سے انہوں نے عادتیں بنائی سب کی. جب یہ تین چیزیں ہو گئی تو پوری دنیا میں وہ چھا گئے، پھر اس سے مضبوط ہو جاتی ہے قوم. اس وجہ سے اب مسلمانوں میں بھی اب کام کرنا ہے تو نمبر ایک پر کیا ہے؟ ایمان بنانا ہے، اور نمبر دو پہ پورے دین کا علم امت کو سکھانا ہے، نمبر تین پہ ان کا تزکیہ ہونا، یعنی عادتیں بھی ویسی بنانا ہے، تبھی یہ ترقی پائے گی. دوسری قوموں کی نقالی کر کے مسلمان کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. ایران میں جب وہ بادشاہ ہوا کرتا تھا پہلوی، اس نے پورے ایران کو بالکل یورپ کا ایک دوسری تصویر بنا دی، ہر چیز میں یورپ کی نقل، ہر چیز میں سب ننگے پھرتے تھے، بالکل ہاف لباس پہ، ہر چیز میں یورپ کی نقل، مگر کوئی ترقی نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ شیعیت کے مطابق، بہرحال انہوں نے انقلاب پیدا کیا وہاں، ان کے اپنے مذہب کے حساب سے یقین بنایا قوم کا جو بھی ہے، اس کے بعد سے ایران میں ترقی ہوئی. اب جب سے اس نے اپنے حساب سے دین کو اختیار کیا، اپنی تہذیب کو اختیار کرنا شروع کیا، یورپ کو چھوڑا تو تھوڑی ان کو ترقی ہوئی، لیکن چونکہ ان کے پاس پورا دین صحیح نہیں ہے شیعوں کے پاس، اس لیے پوری برکتیں ابھی نہیں ظاہر ہوں گی. ایسے ترکی نے جو ہے تقریباً 40-50 سال تک اندھا ہو کر یورپ کی تقلید کی ہر چیز میں، اس کے باوجود غریب رہا ہو، پورے یورپ میں غریب رہتا تھا. اور جب تک، جب سے کہ ترکی والے پھر سے اسلام کی طرف مڑے ہیں، ابھی تو بہت تھوڑا سا اسلام ابھی مڑے ہیں، ابھی تو معاشیات میں مضبوط ہو گئے ہیں، ان کا ایک مقام بن گیا دنیا کے اندر. تو مسلمانوں کے لیے نسخہ ایسا، دوسری قوموں کے لیے نہیں، ہندوستان ہے، ہندوستان پوری کی پوری طرح اگر یورپ کے پیچھے چلنے لگے تو اس کو ترقی ہوگی، اس لیے کہ ان کا اپنا نظریہ زندگی نہیں ہے پہلے سے. جاپان والے پورے یورپ کی نقل کریں گے تو جاپان والوں کو ترقی ہوئی، چائنا والے نقل کر رہے ہیں تو ہوئی ترقی، ہوگی ان کو، لیکن مسلمان قوم کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا ایک نظریہ زندگی ہے پہلے سے. وہ نظریہ زندگی ہر ایک کے اندر اترا ہوا ہے، اس سے کٹ کے جیتے ہیں، نہ تو نہ آدھا تیتر ہو جاتے ہیں آدھا بٹیر ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. مسلمانوں کی کامیابی پورے دین میں آنے میں ہے، دوسرے قوموں کے لیے نسخہ الگ ہے، چونکہ ان کے پاس دین ہی محفوظ نہیں ہے، اس لیے وہ یورپ کی پابندی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے تو ان کو ترقی ہوگی. بہرحال یہ ضمناً ایک بحث آ گئی. تو علم دین ایک ہو گیا ٹاپک. علم دین کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسے ایسے ٹاپکس ہیں علم دین میں کہ خود بخود قوم اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ زندگی سے جوڑ کے علم دین کو پڑھنا پڑھانا، لائف اورینٹڈ رہنا. ہر بحث آج کا کام آتا ہے، میرے آفس میں کیا دین کا علم کون سا کام آئے گا، میری آفس کی لائف میں مجھے سکسس ہونے کے لیے دین اسلام کیا سکھاتا ہے، پوچھے تو آپ کو بولنے آنا. آپ بزنس مین ہیں، بزنس مین کو اسلام کیا سکھاتا ہے سکسس ہونے کے لیے، وہ بزنس مین کو معلوم رہنا. مسلمان آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہے، یہ علم دین اس طرح سے نہیں معلوم ہے، لائف سے جوڑ کے نہیں معلوم ہے، سمجھتے ہیں آخرت میں بس کامیاب ہونے کے واسطے نماز روزے پڑھ کر رکھ لینا وہی دین ہے سمجھتے ہیں. تو زندگی کے روز کے جو پرابلمس ہے، روز کی جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کو جاندار بنانے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، اس طرح کی گفتگو چلے گی، علم سیکھیں گے تو قوم اوپر آئے گی. اب امت میں کیا ہو گیا، علم دین کا مطلب ایک غلط، ایک محدود لمیٹڈ تصور ہے. علم دین بولتے کیا ہے، ہاں بچوں کو، ہر آدمی علم دین بولتے بچوں کو ناظرہ کا انتظام کرنا ہے، ایک منصاب کو رکھیں گے، حافظ صاحب کو آنا، نورانی قاعدہ پڑھانا، اور انہیں تھوڑے سورے رٹاتے ہیں، کچھ سنتیں یاد دلاتے ہیں، کچھ جو ہے آداب یاد دلاتے ہیں، سمجھے. اور پھر ناظرہ ختم ہو جاتا ہے تو گھر والے ایک دعوت کرتے، ہدیہ بول کے ایک دعوت کرتے، ہمارے بچے کا قرآن ختم ہو گیا. اب اس کا علم دین بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جتنی سنتیں سیکھا تھا انہیں انٹر میں جانے کے بعد پوچھو، کوئی سنت یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ بھولنے کے واسطے سیکھا تھا. جو سورے یاد، جو دعائیں یاد کیا تھا، جو وہ سب بھول جائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم تھا اس کو لائف میں کوئی لنک نہیں ہے. یہ مول صاحب کو سنانے کی حد تک ہے، سنانے کے بعد ختم. اس طرح سے ہم لوگوں نے علم دین کو چھوٹے بچوں کا علم بنا دیا، چھوٹے بچوں کو سیکھنے سکھانے کی چیز، ناظرے کی چیز بنا دیا، جس کا سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں، زندگی کو بدلنے سے کوئی تعلق نہیں، دنیا میں ترقی کرنے سے کوئی تعلق نہیں، بچے کو سکھا دیا. جیسے گلاس بھر پانی کے اندر ایک کنکر اٹھا کے ڈال دیا، تو کنکر ڈالنے سے پانی کا نہ کلر چینج ہوگا نہ مزہ چینج ہوگا. اس طرح ہم لوگ دینی علم کو بنا کے چھوڑ دیا، ہماری لائف کو کچھ چینج نہیں کرتا. لیکن حضور نے ڈائریکٹ صحابہ کو سکھایا تھا علم، جو لائف کو لے کے چل رہے تھے، اپنے گھرانوں کو لے کے چل رہے تھے، زندگی کے روز کے پرابلمس کو جو فیس کر رہے تھے، ان کو حضور نے اس میں دین سکھایا، ان کی لائف میں دین آیا، ان کی سوچ بدلی، ان کے خیالات ہر چیز میں پختے منظم ہوئے، تو وہ لوگ ترقی کی. تو علم دین کا ایک غلط تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ صرف چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی چیز ہے، بول کے اب ہم بڑے، ارے ہم لوگوں کو تو کمانا ہے نا، بہت بزی ہم آئی ٹی کے آدمی ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہم لوگوں کو، یا ہمارا بزنس بہت ہی پھیلا ہوا ہے صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا، کہاں پڑھ سکتے، کہاں کیا کر سکتے۔ تو بڑے لوگ سیکھنے کی چیز ہے اصل میں، جتنا گہرا علم ہے یہ، اس کے واسطے بڑے دماغ والے چاہیے، چھوٹے بچے نہیں۔ اب چھوٹے بچوں کو کیا اسلام کی فلاسفی سکھائیں گے آپ؟ کچھ رٹانے کی چیزیں رہتی چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچوں کی تعلیم تربیت کی بہت اہمیت ہے اس کی، مگر علم دین کا وہ تصور غلط ہے، یہ بتانا چاہتا۔ تو علم دین کا اصل جو مزہ آئے گا نا، اس کا پاور جو ظاہر ہوگا، تو وہ ارننگ کلاس والے سیکھے تو آئے گا، جو کما رہے ہیں، جو لائف کے اندر کما رہے ہیں، لائف کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، وہ علم دین سیکھیں گے تو جب اس کا رنگ کھل کے آئے گا۔ اب آج کل جو ذہن ہے اس سے ہٹنا ہے، یہ ذہن کے ہمارا کام کیا ہے، بڑے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، آپ لوگوں کے، آپ لوگوں کے تو ہماری عمر کے لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے کہ بس پیسہ کمانا ہمارا کام ہے، بچوں کو پالنا ہے اور خواہشات پوری کرنا ہے، خاندان میں فلاں کی بلڈنگ بن گئی تو ہماری بھی بلڈنگ ہونا، اس کے پاس کار آ گئی تو اب ہمارے پاس بھی کار آنا، ٹو ویلر کے بغیر تو بھائی آج کل کیا رہ سکتے گا شہر میں، یہ سب خواہشات۔ اسی میں زندگی گزارنے کا نام ہو گیا ہے، بڑے بڑے آدمی کا کام یہی ہو گیا ہے، علم دین سیکھنے کا خانہ ہی نہیں ہے بڑے آدمی کی زندگی میں، کہاں ہے بھائی اپنے پاس ٹائم، ہفتہ بھر کام کرتے اتوار کے دن سو جانے کا رہتا ہو۔ تو ایسی کم ہمتی، کمائے بس کھانے کو مل رہا، مہینے میں ایک تنخواہ مل جا رہی ہے، اتنی آمدنی مل، سمجھ گیا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ کوئی زندگی کا مقصد نہیں، دنیا میں کچھ کرنا ہے یہ ہے ہی نہیں مقصد۔ تھوڑے سے علم پہ قناعت، نماز کے پورے مسائل نہیں معلوم، طہارت کے پورے مسائل نہیں معلوم، چند باتیں معلوم ہیں اسی پہ قناعت ہو، ماشاء اللہ معلوم ہے ہمارے۔ یہ طریقہ بے مقصد زندگی، جہالت کی زندگی، کوئی ہندو اٹھا کے کوئی سوال کرے تو جواب نہیں دے سکتے آپ، آپ گریجویٹ ہوئے، آپ کیا کیا ہیں، آپ اب تڑم خاں ہیں آپ اپنی فیلڈ میں، مگر کوئی آپ کو غیر مسلم بازو والا کچھ پوچھے اسلام کے بارے میں، کوئی اعتراض جو اس میں ٹی وی پہ اس میں سن لیا تھا وہ کرے تو آپ جواب نہیں دے سکتے، بغلیں جھانکتے رہتے ہیں، یہی ہے آپ کی مسلمانی، ایسا جاہل رہنا پسند ہے آپ کو؟ جس اسلام کو آپ کہتے ہیں ہمارا دین ہے اس کو جانتے ہی نہیں آپ، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا ہے صاحب، جہالت کے ساتھ برائے نام علم دین کے ساتھ زندگی گزارنا یہ نہیں رہا۔ کمانا، کمانا ایک ضرورت ہے، کمانا انسان کی عزت نہیں ہے، انسان کی پہچان نہیں ہے، کمانا ایک ضرورت ہے، جیسے بیت الخلاء جانا ایک ضرورت ہے۔ اب کیا کرتے بھائی، بولے تو دن میں دو وقت بیت الخلاء جاتا ہوں، بولتا کوئی کہ اس کے واسطے ہے انسان، تین ٹائم کھاتا ہوں بیت الخلاء جاتا ہوں، یہ پہچان ہے انسان کی۔ تو صرف کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، اس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، اس کے واسطے اتنا بڑا مائنڈ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا مائنڈ رکھے ہیں، اور دل کے اندر اتنا پاکیزہ فطرت رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، خالی کمانا ہوتا تو بیل بنا کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے، پوری ذرہ ایک 200 سال پیچھے چلے جاؤ، اس کے بعد کی ہسٹری دیکھو آپ، ہر مسلمان کا اپنا پیشہ رہتا تھا، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا پروفیشن رہتا تھا، لیکن اس کے پروفیشن سے اس کی پرسنالٹی نہیں پہچانی جاتی تھی، علم اس کی شناخت ہوتی۔ تو وہ لوگ زندگی کا اصل ایسٹ جو سمجھتے تھے وہ علم کو سمجھتا تھا ہر مسلمان، علم میرے پاس کتنا ہے وہ میرا خزانہ ہے، سمجھے؟ تو معاشی کاروبار بھی ان کا چلتا رہتا تھا، لیکن علمی سیکھنے سکھانے کا کاروبار بھی زندگی بھر چلتا رہتا تھا، علم پھیلاتے رہتے تھے، ریسرچ ریسرچ اور پھیلانا اور پھیلانا، شاگردوں کو پیدا کرنا، علم کے اندر پھل پھول پیدا کرتے چلے جانا، نالج اپنا بانٹتے رہتے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ چرواہوں کے، اب ہمارے ہسٹری کی کتابیں ہمارے پاس، اس کو کیا وہ طبقات کی کتابیں بولتے ہیں، طبقات کی کتابیں 20 جلدوں میں ہیں، وہ کتابوں کا طریقہ کیا ہے، ایک ایک پیشے کے اعتبار سے رہتی، کہ جتنے لوہاروں میں کیا ہسٹری رہی ہے، بڑھائیوں کی کیا ہسٹری رہی ہے، تو ہر طبقے کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے ہیں، علم ان کے ذریعے سے ہی چلا ہے، ایسے مدرسے نہیں تھے، مدرسے میں جا کے پورا 10 سال پڑھ کے عالم بن رہے، شیخ الحدیث بن رہے، اس بیچ میں کوئی دنیا کمانے کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بعد میں بھی زندگی بھر پڑھا رہے ہیں اور کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، ایسا سسٹم نہیں رہا ہے، یہ سسٹم بالکل تازہ ہے، یہ زیادہ نہیں، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہر مسلمان کا پیشہ بھی ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، ہر مسلمان ضروری سمجھتا تھا. جیسے اس کی مثال سمجھو، 10th تک کی تعلیم آج کل سب کے لیے کامن ہے، اس کے بعد پھر جو ہے انٹر سے گروپ شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا کون سا گروپ، آپ کا کون سا گروپ، اس کے بعد پھر آپ گریجویشن میں جا کے، کسی کا سائنس ہے، کسی کا حساب کا بیس ایسا ہوتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی کہ ہر بچہ عالم ہوتا تھا، وہ تو 10th تک کی تعلیم کی طرح حدیث، تفسیر، فقہ، یہ پورا ہر انسان سیکھتا تھا. اس کے بعد گریجویشن لیول پہ جو ہے کوئی پیور علم دین ہی کی خدمت میں رہتا تھا، کوئی سائنٹسٹ بن جاتا تھا، کوئی سیاست والا بن جاتا تھا، لیکن بن کے وہ لوگ وہی نہیں کام کرتے تھے، پھر زندگی بھر علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اس سائڈ میں ہوتا تھا کام. یہ ہماری پوری ہسٹری رہی ہے. چنانچہ چرواہے ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھو چرواہوں کی ہسٹری، اس میں آپ کو ملیں گے بڑے بڑے علماء محدثین. کام کیا ہے؟ بکریاں چرانا، اونٹ چرانا. کام کر رہے کیا؟ مختلف ملکوں سے لوگ آ کے ان کے پاس پڑھتے تھے، وہ پھر چرواہی رہتے تھے، شام میں ہوتے ان کا یونیورسٹی شروع ہو جاتی تھی، جنگلوں میں چلتی تھی تعلیم. کسان ہیں، اپنے کھیتوں میں علم کی کاشت کرتے تھے، اس کے کھیت کے پاس جا کے لوگ پڑھ رہے ہیں. پیشہ کیا ہے؟ کسان. مگر ہے کون وہ؟ شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، شیخ الفقہ ہے، ملکوں میں شہرت ہے، علم کا سمندر ہے. اس کی رات دن کی مصروفیت علم دین پھیلانا ہے، لیکن کمائی پھر اس کی کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں جانا، زراعت کرنا، وہ دیکھنا، وہ بھی ہے. ایسی کاریگر ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑائی ہے، کوئی اور کچھ بے شمار پیشے تھے، کوئی ریشم کے کیڑے پالنے والے ہیں، تو وہ اپنی پوری صنعتی جھمیلوں کے ساتھ سیکھنا سکھانے کا کام زندگی بھر ان کا چلتا رہتا تھا. تاجر ہے، تجارت بھی چلتی رہتی تھی، تعلیم تعلم بھی زندگی بھر چلتا رہتا تھا. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوتے تھے وہ، اور تجارت بیٹھ کے کر رہے ہیں، پڑھنے والے آگے بیٹھ کے دکان میں پڑھ رہے ہیں، یا شام میں وہ دکان میں تبدیل ہو جا رہی، دن بھر کیا ہے وہ مٹھائی کی دکان ہے، اور شام میں جا کے آپ دیکھیے فلاں مٹھائی کی دکان پہ تو وہاں پر 5,000 آدمی پڑھنے کو آئے ہوئے ہیں، مٹھائی والا پڑھا رہا، ملکوں سے آئے ہوئے ہیں پڑھا رہا آدمی، دن میں مٹھائی کی دکان، شام میں محدث. یہ پورا عام ہماری سوسائٹی کا رنگ رہا ہے، کوئی ایک دو واقعہ نہیں ہے، پوری قوم ایسی تھی، یا تو سیکھتے تھے یا تو سکھاتے تھے. جو جس میں ایکسپرٹ ہو گئے وہ سکھاتے تھے، پھر وہی آدمی کیا کرتا تھا جس میں ایکسپرٹ نہیں ہے وہاں جا کے پھر سیکھتا بھی تھا رہتا تھا، پھر دن میں جو کمائی ہے وہ کماتا رہتا تھا. یہ سسٹم امت میں رہا ہے. مزدور لوگ، ہماری ہسٹری میں مزدوروں کا، دو کلیوں کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، دونوں کلی جو ہے سامان لے کے جا رہے ہیں اسٹیشن کو پہنچانا ہے، اور راستے میں وہ لوگ جو بحث کر رہے ہیں قرآن مجید کی، چلتے چلتے قرآن مجید کی آیت کی اتنی باریک تفسیر پہ بحث کر رہے ہیں جو آج کل کا سادہ مولوی نہیں سمجھ سکتا. دونوں لے کے جا رہے سامان اور بات کر رہے ہیں، فلاں آیت کی فلاں تشریح میں فلاں مفسر بولتے ہیں، فلاں حدیث ہے، یہ بات کرتے ہوئے جا رہے سامان لے کے جا رہے ہیں، ان کا مکالمہ لکھا ہوا ہے. تو مزدور ہوتے تھے لیکن علم کا سمندر ہوتے تھے. کئی ہمارے بالکل پہلی صدی میں ہی ایسے ایسے قلی گزرے ہیں، قلی سامان ڈھونے والے، کہ شام میں جب ان کی کلاس لگتی تھی تو وقت کے گورنر بادشاہ آ کے وہاں سیکھتا تھا، ان سے علم سیکھتا تھا. وہ نہیں سوچتا تھا میں قلی کے پاس جاؤں گا، نہیں سوچتا تھا. پوری سوسائٹی میں عزت جو آدمی کی علم سے تھی، لوگ علم کے حساب سے ہی دیکھتے تھے ایک دوسرے کو. اب جیسے میں ہوں، میرا کیا ہے پیشہ ہے، میں ایک اسکول چلاتا ہوں، میرا ایک ہائی اسکول ہے، وہ میری شناخت ہے، وہ میری کمائی ہے، مگر دنیا میں کوئی بھی مجھے اسکول والے کی حیثیت سے نہیں جانتا. میں ہفتہ بھر سفر کرتے رہتا ہوں، مختلف اضلاع کو بھی جاتا رہتا ہوں، یہ تدریس ہے، پھر یہاں میں خطبہ دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، میری ساری زندگی کی مصروفیت میں کہیں بھی اسکول نہیں ہے، مگر میرا ذریعہ معاش اسکول ہے، میں اسکول سیٹ کر دیا ہوں. یہی حال جو ہے پوری امت کا رہتا تھا پہلے، کہ کمائی کا کوئی ایک ذریعہ ہوتا تھا، مگر ان کی دیکھنے میں ایکٹیویٹیز میں جو ہے علم غالب رہتا تھا. اب میرے اسکول میں تو ایک مضبوط سنبھالنے والے مل گئے ہیں تو مجھے وہاں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، تھوڑا ٹائم بزنس کو دیتے تھے اور اس کے علاوہ سیٹ جب ہو گیا تو باقی یہی کام کرتے تھے، اسی میں ان کو مزہ آتا تھا. یہ پوری امت کا مزاج رہا. تو تاجر کیا ہے، دکانوں میں بجائے سامان بیچنے کے علم بیچتے تھے، اور یہ سب مل کے یہی لوگ دکان چلانے والے اور بکریوں کو چلانے والے یہی لوگ پھر بڑے بڑے علماء تھے. یہ لوگ ہی پوری سوسائٹی کے اندر ویلوز کو بڑھاتے تھے، ایمان، اسلام، اخلاق یہ لوگ ہی پھیلاتے تھے، نوکری چھوڑ کے نہیں، نوکری کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے. تو پیشے سے بقدر کفاف جو بھی ہے گھر چلنے کے برابر آمدنی کر لیتے تھے بہت سارے لوگ، باقی پورا ٹائم دین کی خدمت، علم کی خدمت. بڑا سسٹم بنا ہوتا ہے اس کا، بچا ہوا وقت جو ہے تعلیم میں، کوئی تبلیغ میں، کوئی تصنیف میں. آپ کو حیرت ہوگی کہ آدمی کون ہے بھائی چڑی مار، آپ دیکھیں گے سیادوں میں تذکرہ پڑیں گے. کام کیا ہے پیشہ بھائی ان کا، کوئی وطن ہی نہیں، بنجارے، کبھی یہاں رہے کہیں وہاں رہے کبھی وہاں رہے، چڑی مار کے جینا ان کا پیشہ. اور وہ کیا ہے، 30-30 ویلیوم کی کتاب کے مصنف ہیں. چڑی مارنا پیشہ ہے مگر بڑے مصنف ہیں، 30 ویلیوم میں کتاب، 20-20 جلدوں میں کتاب. ایسی جو ہے اکیڈمک قوم تھی ہماری، صدیوں تک تو پوری دنیا پہ چھائی تھی، سب علم کے دیوانے، ایک دوسرے کی عزت علم سے ہی تھی. وہاں پیشہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، وہ بولتے تھے وہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، وہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے کیا بھائی، ایک کلیکٹر ہو، ایک چیف منسٹر ہو، ایک پرائم منسٹر بھی ہے، نمبر ٹو کو تو جائے گا، تو نمبر ٹو کو دیکھ کے اس کی عزت تھوڑی قائم کریں گے، ارے یہ کون ہے، یہ نمبر ٹو کو جانے والا ہے، اسے دیکھتے ہیں کیا. کمائی کی یہ حیثیت تھی، یہ وہ ایک ضرورت ہے، کوئی بھی کسا بھی کر لیتا ہے. اصل یہ دیکھو تو سوسائٹی میں کر کیا رہا ہے، سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے کیا کر رہا ہے، قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، انسانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ دیکھتے تھے لوگ، اسی سے سوسائٹی میں عزت تھی. تو کوئی اشاعت دین کا منصوبہ ہے. چنانچہ ایسے لوگوں میں، بڑائیوں میں، کماروں میں، تاجروں میں، مزدوروں میں، ایسے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہا، متکلمین پیدا ہوئے جو سمندر تھے علوم کے. اور یہ لوگ بڑے بہادر ہوتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. کیوں تو ڈرے گا وہ آدمی جس کو اب مسجد کے امام صاحب ہے. آج کل کے کمیٹیاں کیسے ہو گئے ہیں، کئی کمیٹیاں ایسے ہیں کہ وہ امام صاحب کو سمجھتے ہمارے گھر کے نوکرے سمجھتے. بس تو صدر صاحب بولتے تھے، ترکائی لاؤ صاحب، امام صاحب بولنے والے بھی. تو دبیل ہے بےچارا، کیا کرے گا، سود کے اوپر مولانا صاحب بیان کر دیے. وہ کمیٹی کے اندر ایک سود خور تھا، وہ کیا کیا ایسی چکر چلایا کہ 5-6 مہینے کے اندر ان کی نوکری غائب. سود پہ تقریر کرتے گئے، میری نظر میں کچھ بول نہیں سکتے آج کل علماء. سب کا حال نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب ذریعہ معاش آدمی کا اپنا نہیں ہوتا ہے تو ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو وہاں کیا تھا، وہ تو ہر ایک کا اپنا ذریعہ معاش تھا، اپنا بزنس تھا، اس کو کوئی باعث بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا. اس لیے یہ عام پیشوں میں جو علماء پیدا ہوتے تھے، اور سسٹم یہ تھا، وہ لوگ ایسے بہادر ہوتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ کے خلاف فتویٰ ہے تو دے دیتے تھے. سوسائٹی میں جو بھی غلطی کرے اس کو لوگ روک دیتے تھے، ان کے ماننے والے ہزاروں ہوتے تھے، روک دیتے تھے. ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا کہ میرا گھر کیسے چلے گا، اس لیے کہ ان کا اپنا پیشہ تھا، جمع ہوا ہر ایک کا کاروبار تھا. تو یہی لوگ تھے علماء کا مطلب، پہلے یہی ایسی لوگ ہوتے جن کا اپنا پیشہ ہوتا تھا، اپنی نوکری ہوتی تھی ان کی کمائی کی. تو وہی نئے نئے جو فتنے اٹھتے تھے، کبھی رومیوں کی طرف سے منطق کا فتنہ آیا، کبھی مختلف کوئی فرقے اٹھے، یہ لوگ ہی اٹھ کے مقابلہ کرتے تھے جن کا اپنا کوئی پیشہ ہوتا تھا. دیکھا کہ امت کے اندر دین سے دوری ہے تو احکام دین کی دعوت دیتے تھے. یہی لوگ چونکہ علم والے ہوتے تھے، اپنے پورے متعلقین کی بہترین تربیت کرتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے مزدوروں کی تربیت، اپنا بزنس ہے تو اپنے نوکروں کی تربیت، بہترین تربیت کرتے تھے. چونکہ وہ بڑے محسن ہوتے تھے تو ان کی باتوں کا اثر بھی ہوتا تھا. اور یہ لوگ دنیا میں بہترین اپنے لوگوں کو تیار کر کے جاتے تھے، سب شاگردوں کو، ہر آدمی کو شاگردوں کو تیار کر کے جاتا تھا، وہ بھی علم والے، وہ بھی بہترین کیریکٹر والے، وہ بھی اونچے خیالات والے. تو کیا تھا، مسلمانوں کا ہر گھر، مسلمانوں کی ہر دکان، مسلمانوں کا ہر جنگل کھیت ایک انسانوں کو بنانے کی فیکٹری تھی. ہر جگہ پاورفل انسان تیار ہوتے رہتے تھے، ہر انسان پاورفل لوگوں کو تیار کر کے جاتا رہتا تھا. دوسری قوموں کا کوئی معیار ہی نہیں تھا مسلمانوں کے سامنے، ان کی مسلمانوں کی جو سوچ، آج جیسے یورپ والوں کا دنیا ایک لوہا مانتی ہے، کوئی گورا انٹرویو لے رہا، کوئی گورا کچھ کر رہا ہو تو ابھی گورا کر رہا ہو، کیوں لوگوں کے دماغ میں ہے، مسلمانوں کے اندر نہ ہو، بس دوسری قوم ہے بھائی، وہ لوگ علم والے ہیں، وہ لوگ تہذیب والے ہیں، وہ لوگ ترقی یافتہ ہے، ان کے بارے میں پہلے صدیوں تک ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارا ایک ایک آدمی اسکالر ہوا کرتا تھا، ہمارا ایک ایک آدمی بہت اونچے لیول پہ آئی کیو، اس کی سوچ کا لیول بہت اونچا رہتا تھا، اور باقی قومیں ادب سے رہتی تھی، تو اس طرح کا ماحول جو ہے بنا ہوا تھا، معاش میں چونکہ مجبور نہیں تھے، نڈر تھے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے جن کا اپنا اپنا پیشہ تھا، آج ہمارے پاس شریعت محفوظ طور پہ آئی، 1400-1500 سال کا سفر کر کے، اس میں کیسے کیسے جاگیردار تھے، بڑے ظالم قسم کے جاگیردار، بڑے ظالم قسم کے گورنر، شاہی دور تھا، جس کا چاہے گلا کاٹ دو، ایسے ظالم قسم کے حکمرانوں کے باوجود وہ لوگ علم دین کو ڈسٹرب نہیں کیے، اس لیے کہ وہ کوئی بھی عالم علم ان کے مدرسے کا نوکر نہیں تھا، کوئی بھی عالم علم جو علم کو منتقل کرنے والے تھے وہ بادشاہ کے کہیں محتاج نہیں تھے، اس لیے ڈرتے ہی نہیں تھے وہ، تو ظالم لوگ علم دین کو چینج نہیں کر سکے، فتووں کو بدل نہیں سکے، ہم تک حضور کا دین ہو بہو اسی لیے آیا کہ یہ عام مسلمان جن کی اپنی کمائی کا ذریعہ تھا، ان لوگوں کے ذریعے سے دین آیا ہے، اور نہ آپ دیکھیے اب سعودی عرب ہے، سمجھے، بادشاہ کے موڈ کے حساب سے وہاں کے علماء، امام حرم ہے، آج ایک بیان کر رہے ہیں، اس کے اگلے ہفتے میں بول رہے کہ میں فلاں بیان کیا تو غلط ہے، بول کے ہاتھ اٹھا دے رہے، کیوں بادشاہ سے ڈرنا ہے، ایسا حال ہو گیا، آپ بادشاہ کے ملازم ہیں، اس واسطے آپ آج حق ایک بیان کر رہے ہیں، اگلے جمعہ میں آپ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ بات غلط ہے، وہ بادشاہ کی پالیسی کا بیان دے رہے ہیں، پہلے ایسا اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ بادشاہ کے نوکر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی کے نوکر نہیں ہوتے تھے، اپنا ذریعہ معاش تھا، کسی سے ڈرنے کا قصہ ہی نہیں تھا، تو جب آپ لوگ علم دین حاصل کریں گے، آپ لوگ اس میں ایکسپرٹ بنیں گے، تو پھر آپ کسی سے دبیں گے نہیں، اور چونکہ آپ لوگ لائف کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے حساب سے دین کی تشریح بہت صحیح ہوگی، مگر کیا ہے کچے پکے نہیں، پختہ عالم بننا پڑے گا، اور پختہ علماء سے سیکھنا پڑے گا، پختہ علماء سے سیکھنا پڑے گا، اب اس زمانے میں جو ہے مختلف لوگ مشہور ہوئے، ڈاکٹر ذاکر نائک مشہور ہوئے، یا ڈاکٹر اسرار احمد مشہور ہوئے، یا مولانا مودودی مشہور ہوئے، ان لوگوں نے پوری زندگی دین کے لیے لگائی، مگر کیا ہوا، ان لوگوں نے ایکسپرٹ سے دین کو نہیں سیکھا، پختہ علماء، ترتیب والے علماء سے انہوں نے دین کو نہیں سیکھا، نہیں سیکھنے سے کیا ہوا کہ بہت ساری غلط باتیں بھی ان کے ذریعے سے پھیل گئی، اور ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا جو جیسا اسلام چاہتا ویسا نہیں ہے، ذرا ڈسٹرب ہے، کہیں نہ کوئی تیڑ ہے، علماء یہ بولتے ہیں کہ بس سب سیکھو مگر ایکسپرٹ سے سیکھو، ترتیب سے سیکھو، یہ نہیں کہ بس اٹھا دیا اپنی طرف سے بولنے شروع کر دیا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو اسلام کو پھیلانے کے سلسلے میں جو بھی خدمات ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں، اس لیے آج کل جو ہے ان کے خلاف دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو جو ٹی وی پہ لوگ لائے تو دیوبند کی طرف سے اعتراض ہوا کہ بھائی ہم فقہ کی حد تک، مسلک کی حد تک ہماری روک ٹوک ہے، ہم ان کو غلط نہیں سمجھتے، ہمارے فتووں کا استعمال مت کرو، تو دین جو زبردست پھیلا ہے نا، تو اس طرح کمانے والے جب علم دین سیکھتے ہیں نا تو ہی پھیلتا ہے دین، زبردست پھیلتا ہے اس میں، تو اگر یہ لوگ نہیں ہوتے اس طرح اپنے اپنے پیشے میں رہ کے علم دین سیکھ کے اس کو پھیلانے والے، اگر یہ محدثین مفسرین نہیں ہوتے ایسے پیشہ ور، تو پھر اسلامی دستور ہم تک نہیں پہنچتا تھا، جو زبردست ریسرچ کا ایک زبردست سمندر ہے کتابوں میں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، ظالم اس کو کبھی کے بدل دیتے تھے، تو یہ جو تھے نا بظاہر کیا تھے، وہ کوئی کسان تھا، کوئی بڑئی تھا، کوئی حجام تھا، کوئی دھوبی تھے وہ لوگ، مگر علم دین کے ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک اسلام کی سرحد کا محافظ تھا، ان میں سے ہر ایک اسلام کے ترکش کا ایسا تیر تھا کہ جدھر نشانہ لگاؤ جا کے لگتا تھا، سب اسلام کے سپاہی تھے لوگ، اور ایک کیا سسٹم تھا، پہلے علم دین حاصل کر لینے کے بعد اب ہر فیلڈ میں ریسرچ کرنے کا مزاج تھا، اسلام ایسی ترغیب دیتا ہے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، اپنی صدیوں ہمارا علمی ماحول امت کا رہا ہے، تاتاریوں کے حملے سے پہلے جدھر دیکھو بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے سائنٹسٹ، کیسے کیسے ریسرچ والے، فارابی ہے، رازی، ابن رشد، ابن رشد کئی صدیوں تک ابن رشد کی کتابیں یوروپ میں پڑھائی گئیں، کالج میں انہیں سے سیکھا انہوں نے سائنس، ابن رشد ہے، الکندی ہے، البیرونی ہے، المسعودی، ابن الحیثم، ابن البیطار، اتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کے سائنس کے اندر، ہر ایک اپنے فیلڈ کا بابا آدم ہے، نئے راستے کھلنے والے، یہ سب ارباب تحقیق، دیکھیے جدھر دیکھیے علم والے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ ان کا پیشہ کیا ہوتا تھا، وہی کوئی موچی کوئی دھوبی ہوتا تھا، اسکالر اپنی جگہ ہوتا تھا، ابن رضوان ہے، الجدری ہے، گھڑیاں بنا رہے ہیں، مشینیں بنا رہے ہیں، الخازنی ہے، وہ گریویٹی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ زمین میں گریویٹی ہوتی ہے، اس پہ ان کی تحقیق چل رہی ہے، تفاشی ہیں، وہ لال زمرد اور ہیروں کی چمک کی کیا بیس ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے، اس پہ بکس لکھ رہے ہیں، کیمسٹری ہے، اس پر جابر بن حیام نے 100 کتابیں لکھی کیمسٹری کے اوپر، اور الگ الگ فیلڈ میں ابو کالم کامل ہے، الکرجی، خوارزمی، عمر خیام، یہ لوگ جو ہے میتھس کے اندر، ریاضی کے اندر امام، وقت کے زمانے کے امام بنے ہوئے ہیں، نئے نئے جو ہے ضابطے تیار کرتے جا رہے ہیں، یہ سب لوگ کیا ہوتے تھے، بیسیکلی عالم ہوتے تھے. اب ابن رشد ہے، اس کو یورپ والے کیا سمجھتے، بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھتے، لیکن ابن رشد کیا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اصل چاروں فقہ پہ ان کی کتاب ہے، بدایت المجتہد و نہایت المختصر، چاروں فقہ کے چاروں ائمہ کے دلائل پہ انہوں نے بحث کی اپنی کتابوں میں، تو کتنے بڑے عالم ہوں گے. دینی مدرسوں میں پورا عالم ہو جانے کے بعد وہ فضیلت کے لیول پہ جا کے وہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بدایت المجتہد و نہایت، جبکہ دنیا ان کو صرف سائنٹسٹ کی حیثیت سے جانتی ہے، بہت بڑے سائنٹسٹ کی حیثیت سے جانتی ہے. تو بیسیکلی آپ کلکٹر رہو، بیسیکلی آپ آئی ٹی کے بڑے سے بڑے آفیسر رہو، مگر آپ کی اصل شناخت کس سے رہنا، علم دین سے رہنا، علم دین میں پہلے ماہر رہنا، عالم بن جانا آپ لوگ، پہلے عالم بننا، اب تک نہیں بنے تو آپ بننا، ابھی کچھ نہیں گیا، ترتیب سے اب بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہر شہر ایسا علمی ماحول تھا، اکیڈمک ماحول، پڑھنے لکھنے کا ماحول امت میں، ہر شہر میں فقہا، ادھر فقہا، ادھر ڈاکٹرز، اطباء، ادھر محدثین، مفسرین، مورخین، شہر میں بکھرے ہوئے رہتے تھے، کسی کی 100 کتابیں، کسی کی 200 کتابیں، کسی کی 400 کتابیں، ایسے لوگ محلوں میں رہتے تھے. پھر پیشہ دیکھیے تو کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، دیکھیے تو 100 کتابوں کا مصنف، ایسا علمی ذوق تھا. ایک ابن طولون گزرے ہیں، ان کی 750 کتابیں ہیں، 750 کتابیں، اور وہ کتابیں ایسی نہیں تھی کہ خالی ادھر کا دیکھ کے ادھر لکھ رہے نقل کر رہے، نہیں، ریسرچ ہوتا تھا، وہ پہلی مرتبہ علم کی مرتب کرتے تھے، وہ فیلڈ میں اور پہلے کتاب نہیں ہوتی تھی، اس پہ لکھتے تھے لوگ. یہ ہماری ہسٹری رہی ہے. آج کیا ہو گیا، ماحول کیا ہو گیا دنیا کے اندر، کہ ہم لوگ لائف کس کو سمجھے ہیں آج والے، خواہشات پورا کرنا، پیسے کما لینا، خواہشات، ایک گھر اچھا بن گیا، ایک فلیٹ خرید لیا اچھے ایریے میں، یا مکان بنا لیے، ایک کار بھی خرید لیے، یا کار نہیں تو ایک دو چار جو ہے ٹو ویلر خرید لیے، اس میں بھی ذرا شو کی خرید لیے، رائل انفیلڈ لیے، ذرا خرید لیے، کچھ گاڑیاں خرید لیے، سب اب سمجھ گئے ختم ہو. کام کبھی بھی آج کا آدمی بول رہا کہ جو پیسہ آتا وہی کام کام ہے سمجھتا، ٹائم دے بھائی کیا ملتا، میرے کو کیا ملتا، بولو صاحب بولتا، آپ آؤ بول رہے، بولا ٹائم دے بول رہے، ملتا کیا، کوئی حافظ صاحب ملے تو پوچھتا آج کا آدمی، ہم چھوٹے جب پوچھتے تھے ارے تم لوگوں کو آمدنی کیا ہوتی ہے، پوچھتے تھے رمضان میں تو قرآن پڑھائے تو تھوڑے گاؤں میں پیسے دیتے، سال بھر کیا دیتے تم لوگوں کو، پوچھتے تھے لوگ ہمارے رشتے دار. علم کا مطلب پیسہ ہی سمجھتے تھے لوگ، پیسے کے لیے ہی پڑھنا، ہر چیز میں پیسہ کیا ملتا، پیسہ کیا ملتا، اب اتوار کی کلاس پائیں گے تو کیا ملتا ہے، فلیٹ ملتا کیا، کچھ تو اسکیم ہے کیا، فائدہ ہوتی کیا. آج کا انسان بالکل منی اورینٹڈ لائف سمجھے ہوئے ہیں، خواہشات پوری کرنا، کھانا، ضروریات پوری کرنا، ایک جانور کی طرح رہنا، جبکہ انسان ہم، اللہ تعالیٰ ہم کو انسان بنائے ہیں، ہماری ایک تھنکنگ ہے، ہمارے پاس کچھ ویلوز ہے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. لیکن آج پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کا ہی کام کریں گے، پیسہ نہیں تو کام نہیں. مگر ہماری امت ایسی نہیں رہی، ہماری ہسٹری ایسی نہیں ہے. ہماری ہسٹری کیا ہے کہ کبھی کمائی کو وہ لوگ ذریعہ، علم کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتے تھے، کمائی کو ایک ضرورت کی حد تک کما لیتے تھے، باقی وہ لوگ علم کو اپنی شان عزت سمجھتے تھے، علم کو اصل اپنی کمائی سمجھتے تھے، زندگی بھر علم میں لگے رہتے تھے، اور کبھی ان کو کمائی علم حاصل کرنے میں رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اس کو مددگار سمجھتے تھے کہ آدمی پہلے تھوڑا کمانے کا سسٹم بنا لینا، پھر اس کا یہ اصلی کام میں لگ جانا، ایسا سوچتے تھے لوگ، اس کو ضرورت سمجھتے تھے، اصلی کام اس کو سمجھتے تھے، اور شریعت نے بھی ایسا ہی مزاج بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے علماء کو مخاطب کر کے بولتے ہیں، اے علماء، علم دین والو، تم نیکیوں میں پیش پیش رہو، آگے آگے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے دیا ہے اس کی تلاش کرو، اور کسی پر بار نہ بنو. ایسی ابو زبیان ازدی ایک بڑے اس زمانے کے جو ہے صحابہ کے شاگردوں میں تھے، ان سے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ تو علم کی خدمت کرتے ہیں، کیا ہے آپ کی آمدنی کیا ہے؟ بولے کہ مجھے بیت المال سے 2500 روپے وظیفہ ملتا ہے. پہلے اسلامی گورنمنٹ میں کیا تھا، ہر آدمی کو وظیفہ ملتا تھا، علماء کو علماء کے درجے سے، عام آدمی کو عام آدمی کے درجے سے وظیفہ ملتا تھا. حضرت ابو بکر نے جو وظیفے گورنمنٹ کے آفس سے جو مقرر کیے تھے، فوج کے کمانڈر کو، جو نیچے کے کمانڈر سے تھے نا، اعلیٰ والا ایک آخری نہیں، ایک کمانڈر کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ ایک عالم کی تنخواہ دی جاتی تھی. تو بہرحال ان کے زمانے میں وہ، یہ ابو زبیان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہاری آمدنی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2500 مجھے وظیفہ ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرو تم کچھ جانور پال لو، حضرت عمر بول رہے، کچھ جانور پال لو، اپنا ذریعہ معاش بنا لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد قریش کے یہ نوجوان قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی، تو وہ ہو سکتا ہے جو وظیفہ بند کر دیں اہل علم کو، تو اپنا ذریعہ معاش تم بنا کے رکھو، انہوں نے کہا. ایک جو ہے تابعی ہے صحابہ کے شاگرد ہیں، امام ابو قلابہ بہت مشہور ہیں، تو وہ اپنے شاگرد ایوب سختیانی، یہ عبد سختیانی محدثین کے بالکل ابتدائی دور کے اماموں میں سے ہیں حدیث کے، تو اپنے شاگرد کو سختیانی کو بول رہے ہیں کہ دیکھو بازار میں جاؤ بیٹھو، بازار میں بیٹھ کے کاروبار کرو تم، ایوب سختیانی، اس سے تمہارے اندر بے نیازی رہے گی، پبلک سے بے نیاز رہو گے، اور تمہارے دین میں خوبی رہے گی اس میں. تو میرے پاس حدیث تو پڑھ رہے ہو لیکن بزنس بھی کرو، اس سے تمہارا دین مضبوط رہے گا، کسی کے دبیل نہیں رہو گے. اب وہ ایوب بھی، ان کا بھی مزاج یہی تھا، وہ اپنے شاگردوں کو کمپلسری سکھاتے تھے کہ بھائی دیکھو علم دین حاصل کرنا ہے تو ہماری اصل پہچان ہے، لیکن ایک ذریعہ معاش بھی بناؤ اپنا. تو وہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ دیکھو اگر مجھے یہ فکر ہوتی کہ گھر میں مٹھی بھر سبزی کے واسطے میرے گھر والے محتاج ہیں، گھر میں کھانے پکانے کا وہ میرے کو فکر ہوتی تو آج میں اس طرح بیٹھ کے تم کو پڑھا نہیں سکتا تھا، اس لیے تم روزی کا انتظام کرو. وہ سمجھاتے ہیں، تو یہ جامع ایک کتاب بہت مشہور ہے، اس کتاب سے حوالے ہے، لبیان العلم. اور ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں، اپنے پڑھنے والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہو تو تم میرے سامنے کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ گراہک میرے پاس آتا رہتا ہے، مجھے سامان دینے لینے میں پرابلم ہوتا ہے، تم لوگ جو ہے اسٹریٹ دکان میں اندر بیٹھو اور مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھتے رہو، میں تم کو پڑھاتا رہوں گا، مگر میرے اور گراہک کے بیچ میں تم مت بیٹھو. وقت کے محدثین ہیں، محدثین کے ابتدائی دور کے ہیں، مگر بزنس بھی چل رہا ہے، تعلیم بھی چل رہی ہے. اب آپ لوگ کیا بول رہے ہیں، نہیں ہماری نوکری چل رہی ہے، ہم نہیں آتے بول رہے، روز بھی نہیں آتے بول رہے، اتوار کو بھی نہیں آتے بول رہے، اب کیا کرنا، سر پھوڑ لینا. اب یہ دیکھو ان کی دکان بھی چل رہی ہے اور شیخ الحدیث بھی ہیں، علم کو ہم تک منتقل کر رہے ہیں. عبداللہ بن مبارک، نام سنا ہوگا آپ نے، اپنے زمانے کے محدثین کے امیر، پوری امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم حدیث کے ماہر عبداللہ بن مبارک. تو کتنا پڑا ہوگا، کتنا پڑا ہوگا، تو اس زمانے میں جب ہر ہوشیار آدمی امت کا حدیث میں لگتا تھا، ہر ذہین آدمی لگتا تھا، یعنی کہ صرف غریب بچے لگ رہے، ہر مشہور آدمی، ہر ذہین آدمی، ہر بچے کو پڑھا، ہر آدمی وہی پڑھاتا تھا اس زمانے میں، پوری دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں، تو کتنا انہوں نے علم حدیث پہ محنت کی ہوگی اور کتنا حدیث میں لگے ہوں گے، تو وہ درجہ ہے. لیکن ساتھ میں وہ بہت بڑے تاجر تھے، وہ اور اتنی بڑی ان کی تجارت تھی کہ وہ کئی علماء کو پالتے تھے. تو وہ اپنے شاگرد حسن بن ربی سے کہتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے، ارے بھائی تم کرتے کیا ہو، کچھ کمائی کا کیا سسٹم ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے یہ بوریے بنانے کا کارخانہ ہے، میرا میرے پاس ملازمین ہیں، وہ لوگ بولے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کاروبار ہے نا تمہارا. تو جب ان کو تسلی ہوتی بولتے کہ ٹھیک ہے کاروبار اپنا رہنا چاہیے، اس کے ساتھ پڑھو. وہ خود اپنے بڑے امیر المومنین ہو کے بڑے تاجر تھے. ایسے مصر کے قاضی، اب قاضی بولے تو کتنا بڑا، ہائی کورٹ کا جج بولے تو کتنا بڑا، بلکہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے، خیر بن نعیم حضرمی، پورے مصر کے قاضی ہیں، مگر ساتھ میں تیل کی تجارت کرتے تھے، ان کا بزنس تھا، آئل کا بزنس تھا ان کا، تاکہ حاکم کے نیچے دبنا نہ پڑے. تو یہ عام بقدر ضرورت تجارت یا اپنا ملازمت کرتے ہوئے کمانا تو یہ عام تھا ہی، علم دین حاصل کرنا تو عام تھا ہی، مگر جگہ جگہ ایسے لوگ ملتے تھے جو کمائی پہ بھی ایک دم ٹاپ لیول پہ تھے، زبردست ان کی تجارتیں تھیں، ان کے کاروبار تھے، مگر ان کی اصل بیسک مصروفیت کیا تھی؟ علم دین. دنیا ان کو علم دین سے پہچانتی تھی. چنانچہ جو ہے لیس بن سعد ایک امام گزرے ہیں، امام لیس، جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ ہے، ایک زمانے میں اماموں میں تھے، یہ اپنے ایک علاقے کے امام تھے، پورا مسلک چلتا تھا ان کا. لیس بن سعد، ان کی جو ہے اتا، ان کی بڑی جائیداد انہوں نے تیار کی تھی کہ 80,000 دینار اشرفیہ ان کی ماہانہ سالانہ آمدنی تھی. اور اتنے زبردست آمدنی کی وجہ سے وہ کتنے ہی اہل علم کو ان کے اوپر مستقل خرچ کرتے تھے سب کو، اور ان کے پاس روزانہ دسترخوان لگتا تھا جس کے اندر اہل علم علاقے کے سب کھانے کا انتظام ان کے پاس تھا. آج روزانہ دسترخوان چلانے کی کس میں ہمت ہے آپ کے اندر؟ روزانہ ایک 200-300 آدمی کو کھانا کھلانے کی ہمت ہے؟ اور روزانہ سینکڑوں کو کھانا روزانہ کھلاتے تھے، اور علم سے اتنا اٹیچمنٹ تھا کہ امام تھے، امام ہے ان کا نام، امام لیس بن سعد ہے، وہ امام ہے اپنے فیلڈ کے. ایسے امام ابو عبید مرزبانی، یہ بھی ایک بڑے امام گزرے ہیں، خالی عالم نہیں امام. تو ان کے پاس کیا تھا، باضابطہ ہمیشہ ان کے گھر میں 50 بستر کا انتظام رہتا تھا الگ سے، 50 ان کے پاس جو بھی پڑھنے لکھنے والے تھے، 50 کے سونے کا انتظام رہتا تھا ان کے، کھانے پینے سونے کا انتظام، ایک 50 کا انتظام رکھتے تھے. تو اچھی خاصی آمدنی تھی تو ہمیشہ ایسا کر سکتے تھے. ایسے حفص بن غیاث کوفی، یہ بھی بہت بڑے علم والے تھے، کمائی بھی زوردار تھی. ان کا تو اصول یہ تھا کہ جو بھی طالب علم کھانا میرے پاس نہیں کھائیں گے میں ان کو نہیں کھلاؤں گا، اتنے پڑھنے والے ہیں، کھانا میرے پاس کھانے کی شرط ہے، کھانا کھائیں گے تو پڑھاؤں گا نہیں تو نہیں. اور تذکرۃ الحفاظ، محدثین کے بارے میں جو سیرت کی کتاب رہتی ہے، محدثین کی سیرت، اس کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ. تو اس میں ان کے چونکہ محدث تھے، یہ جب دعوت دیتے تھے تو پورا بصرہ آ جاتا تھا، اور بصرہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دعوت عام دیتے تھے تو پورا بصرہ کھاتا تھا ان کے پاس آ کے. اتنے بڑے بزنس مین تھے، کاروباری تھے، مگر امام تھے وقت کے. ایسے امام ابو ذر، تاریخ جرجان میں ان کا تذکرہ ملے گا. تو یہ پورے اپنے علاقے کے فقیہ اعظم تھے، فقہ کے بڑے ماہر تھے یہ فقیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کے رئیس اعظم بھی تھے، دولت مند بھی سب سے رئیس اعظم تھے. ان کا گھر بھی بس پورا بھرا ہوا رہتا تھا، لوگوں کو کھلانا پلانا، لوگوں کو عطا کرنا، بخشش، علماء، خاص طور پہ علماء پہ خرچ کرتے تھے. اور ایک کیا ہے، ہماری امت کی تاریخ کیا رہی نا، علم والوں پہ بہت خرچ کرتے تھے لوگ، کوئی بھی علم دین میں لگا ہوا ہے تو لوگ. اور حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کا کوئی خرچہ کرنا چاہ رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں سب سے افضل طریقہ جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ کسی عالم پہ خرچ کرنا. آج کل ہے لوگ مسجد کو جلدی چندہ دینے کو تیار رہتے، کہیں تعمیر ہو رہی تو چندہ دینے کے لیے تیار ہوتے، مگر علماء کو ماہانہ کچھ ہدیہ تحفہ دینے والے کتنے ہیں اس میں بولو، جبکہ سب سے افضل ہدیہ وہ ہے علماء کی خدمت چپکے سے. مسجد والے کیا کرتے رہتے، بلڈنگ پہ بنا ہر کمیٹی آتی، کچھ نیا تعمیر رہا، یہ ہاؤس توڑتی ادھر بناتی، ادھر بناتی پتھر بچھاتے رہتے. ہم گئے تو ہماری نشانی رہنا، ہمارے زمانے میں مسجد ہم یہ کرے، اور امام صاحب کو سکا کرتے رہتی، ان کی کوئی تنخواہ کے پہ توجہ نہیں، زمانہ بدل رہا، آمدنی بڑھ رہی، ساری دنیا کی آمدنی بڑھ رہی، مزدوروں کی کا گریڈ بدلتے جا رہا، گورنمنٹ لازم کر دے رہی کہ روزانہ اتنی مزدوری دینا ضروری ہے. مزدور کی فکر کرنے والے ہیں، آئمہ کی فکر کرنے والا نہیں. علماء پہ پیسہ خرچ کرنے کو لوگ کام ہی نہیں سمجھتے، جبکہ ہماری ہسٹری میں نمبر ایک پہ جو خرچہ ہوتا تھا علماء پہ، جس کے پاس بھی پیسہ آتے ہی پہلے علماء پہ خرچ کرتا تھا. اس لیے کہ مسجد تو گڑی ہوئی مسجد ہے، عالم چلتا پھرتی چلتی پھرتی مسجد ہے، عالم سے جہاں عالم جاتا ہے وہاں دین زندہ ہوتا ہے، مسجد سے نہیں اتنا نہیں ہوتا جتنا عالم سے ہوتا ہے. اس لیے پہلا خرچ جو لوگ کرتے تھے علماء پہ کرتے تھے. تو ان کا بھی فقیہ اعظم تھے، تو ان کا گھر فضلہ کا جو ہے مرکز تھا. امام ابو سعد جرجانی، یہ بھی امام ہے، خالی عالم نہیں ہے، محدث نہیں، امام ہے. یہ کیا تھے معلوم، ان کا لقب تھا ملک التجار، تاجروں کے بادشاہ، اتنے بڑے تاجر تھے یہ، کنگ آف بزنس مین، کنگ بولتے تھے ان کو، ملک التجار. روئی اور غلے کے تاجر تھے، سمندری جہازوں سے ان کا بزنس ہوتا تھا، پانی کے جہازوں سے، خراسان سے دوسرا ملک ہے وہاں سے گیہوں منگاتے تھے یہ، اور اصفہان سے غلہ اور منگاتے تھے، روئی منگاتے تھے، اور سکرا نام کا ایک ایریا تھا، ایک علاقہ تھا، اس میں ان کے بے شمار باغات، نہریں وغیرہ، کینالس وغیرہ، پورا سسٹم تھا، زراعت کا سسٹم تھا، بزنس تھا ان کا، ملک التجار تھے. مگر کیا تھے، امام تھے. اب آپ میں سے بھی ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کا بڑا آفیسر ہو کے بھی اصل کیا رہنا، محدث رہنا، یہاں پہ مفسر رہنا، آپ لوگ امام رہنا، اس میں وہاں پر بھی آپ کیا رہنا، بڑے عہدے پہ رہنا. یہ ہے مسلمان کی لائف. تو مولانا ابوالکلام آزاد کیا کہتے ہیں، اپنے دارالعلوم دیوبند میں ان کی تقریر ہوئی تھی 1908 کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری ہسٹری مسلمانوں کی یہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی علم کو علم کے لیے حاصل کیا، علم کو پیسہ کمانے کے لیے حاصل نہیں کیا، وسیلے معاش، نوکری کا وسیلہ، اس کے واسطے کبھی مسلمانوں، آج کل کا ہر پڑھنے والا نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہن میں کیا تھا کہ علم تو انسان کی خوبی ہے صاحب، انسان کا نیچر ہے علم، علم سے ہم ہے سمجھ کے علم حاصل کرتے تھے، کمانے کے لیے علم حاصل نہیں کرتے. اور آج الٹا کیا ہوگا، کمائی کے علم کو ہی ہم علم سمجھتے ہیں، باقی علم کو ہم علم ہی نہیں سمجھتے. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی سرکاری منصب کے لیے، کمائی کے لیے علماء امت نے کبھی علم نہیں سیکھا. اور مثال دیتے ہیں امام ابو حنیفہ، آج کروڑوں انسان جو ہے ان کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں، اتنے بڑے فقیہ، امام اعظم نقب پڑ گیا، علم کے اتنے بڑے امام، کروڑوں لوگ جو ہے ان کی فقہ پہ چل رہے ہیں، مگر وہ اپنی لائف میں کیا تھے، کپڑے کے تاجر تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے. تو اتنے بڑے علم سے انہوں نے کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، اپنے علم سے ایک پیسہ کسی سے نہیں لیا، انہوں نے جو زندگی گزاری وہ بزنس سے زندگی گزاری، بہت بڑے بزنس مین تھے. معروف کرخی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو بھی اگر کتابیں پڑھنے والے ہیں، وہ ابتدائی زمانے کے بہت اونچی شخصیت ہے، معروف کرخی. وہ کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے، تم کو سن کے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا، معروف کرخی کون تھے، موچی تھے، چپل سینے والے تھے، اور ان کا طریقہ تھا کہ روڈ پہ نکل جاتے تھے، دیکھتے تھے کسی کا جوتا وغیرہ پھٹا ہوا تو بولتے تھے آپ کا جوتا سی دوں کیا، جیسے ٹرینوں میں پھرتے نا پالش کرنے والے، ٹرینوں میں آپ دیکھے ہوں گے پالش لے کے پھرتے رہتا، پالش کر کے پیسے لیتے رہتا. یہ امام کرخی ہے، یہ علم کا سمندر ہے یہ، مگر ذریعہ معاش کیا ہے، روڈ پہ نکل جاتے تھے، جوتے سی کے پیسے لے لیتے، اس سے گھر چلاتے تھے، اور رات دن مصروفیت کیا تھی، علم پھیلانا، اور کوئی ان کو یہ نہیں بولتا تھا یہ موچی ہے، کوئی نہیں بولتا تھا، پوری سوسائٹی انہیں جدھر سے گزرے پوری سوسائٹی جھک جاتی تھی. آج ہم لوگ اپنی عزت کس سے سمجھ رہے ہیں، گاڑیوں سے، کاروں سے، نوکری سے، اور کتنی بڑی تنخواہ کیا ہے اس سے سمجھ رہے ہیں، معروف کرخی کی کیا آمدنی تھی ہوگی چپل سینے والی، لیکن سوسائٹی پورا جھکی رہتی تھی. علم سے لوگوں کو پہچانا جاتا تھا، علم سے لوگوں کو عزت دی جاتی تھی. اور کہہ رہے امام ہمارے ابوالکلام آزاد آگے کہ شمس الائمہ، ہمارے احناف کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شمس الائمہ ان کا لقب ہے، اماموں کے سورج، شمس منے سورج، اماموں کے سورج بولے تو کتنے بڑے عالم تھے ہوں گے. اور اس کا نام کیا رہتا، شمس العلماء حلوائی رہتا، آگے کیا رہتا، حلوائی، کام کیا کرتے تھے، مٹھائی بیچتے تھے. ہیں کیا امام شمس الائمہ ہے، لیکن کمائی کیا ہے، مٹھائی کی دکان ہے، مٹھائی بنا کے بیچتے تھے. تو شمس الائمہ ہے، کتنا نہیں کما سکتے تھے علم کے ذریعے سے، نہیں علم سے نہیں کماتے تھے، پتہ علم کمانے کی چیز ہے کیا، نہیں علم تو ہماری روح ہے صاحب. اچھا آپ لوگ نماز پڑھ کے بھی کیا پیسے لیتے کیا، نماز پڑھنے کے، وہ ہماری فطرت کی آواز ہے نماز پڑھنا، اپنے مالک کی عبادت کرنا. ایسے علم کا معنی علم حاصل کرنا ہماری فطرت ہے انسان کی، انسان کی روح جو ہے اللہ نے پھونکی ہے، اللہ کی بڑی صفت علم ہے، اس لیے انسان کی روح کی بھی بڑی صفت علم ہے، علم حاصل کرنا ہماری روح کا کھانا ہے، جسم کا کھانا نہیں. اس لیے وہ شمس الائمہ تھے لیکن اس سے پیسہ نہیں کماتے تھے، کماتے تھے وہ کس سے؟ مٹھائی کی دکان سے کماتے تھے. تو کہتے ہیں کہ علم کو کبھی بھی علم کی نیت سے سیکھا، اور وہ علم کو پیسے کے لیے حاصل کرنا توہین سمجھتے تھے. ایسا ہمارا. اور پھر آپ بولیں گے یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں مولانا، اب تو زمانہ بدل گیا، اب تو ہم لوگ کھجانے کی فرصت نہیں ہے، لائف بہت جو ہے ڈیفیکلٹ ہو گئی، ویری ڈیفیکلٹ سوسائٹی میں جینا بولے تو بہت ہاتھ پاؤں مارنا پڑتا ہے، مولانا آپ کو کیا معلوم بول کے آپ بولیں گے. ہاں تو اس دور میں بھی بہت مثالیں ہیں، آج کل کے دور میں بھی جب دنیاوی علوم کا اتنا چرچا ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی اس کی مصروفیت ہے، ساری دنیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس زمانے میں بھی جگہ جگہ پہ اللہ میاں نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ دنیاوی علوم میں دنیاوی پیشے کے اعتبار سے اپنی لائن کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی پوری دین کے لیے گزاری ہے، بڑے بڑے علم کے مقامات حاصل کیے ہیں اس زمانے میں بھی. تو ایک مثال ہم دے رہے ہیں کہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھنؤ کی گزرے ہیں، مولانا تو ہم بول رہے ہیں، انہوں نے مولانا نہیں ہے، منسٹر ہے، منسٹر ہیں اصل میں، ہم ادب سے ان کو مولانا بول رہے ہیں. عبد الماجد دریا آبادی دنیاوی علوم کو پڑھے ہوئے اور دنیاوی علوم میں ایسے ایکسپرٹس کے، ان کے جوانی کے زمانے میں فلاسفی پہ ان کی بکس لندن سے چھپتی تھی، دنیاوی علوم میں ان کا وہ پایا تھا، وہ درجہ تھا، لیکن انہوں نے پوری زندگی جو گزاری نا کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر کی نہیں گزاری، انہوں نے پوری زندگی انہوں نے علم دین پہ گزاری. اور اردو کے پلرز میں شمار ہوتے ہیں وہ انشاء، اردو تحریر کے شہنشاہ ان کو کہا جاتا ہے، شہنشاہ ہے اردو کہا جاتا ہے ان کو، ان کی جو تحریر کا انداز تھا لوگ نقل مارتے ہیں، بہت بڑا مقام تھا ان کا. اور انہوں نے ایک عالم سے جو ہے مولانا عبد الباری ندوی سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ دیکھو بھائی مجھے انگلش آتی ہے، ایکسپرٹ ہوں میں، اور آپ کو جو ہے دین آتا ہے، عربی آتی ہے، آپ مجھے عربی سکھائیے، میں آپ کو انگلش سکھاؤں گا. دونوں دوست تھے، ایک محلے میں رہتے تھے. تو کیا کیا دیکھو انہوں نے، عبد الباری ندوی جو ایک خالص دینی مدرسے کے عالم تھے، انہوں نے عبد الماجد دریا آبادی سے اتنا علم سیکھا، اتنا انگریزی سیکھی اور اتنی فلاسفی سیکھی کہ یہاں عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر نظام کے پیریڈ میں آ کے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گئے. کس کے؟ فلاسفی کے. اور ادھر انہوں نے عبد الماجد دریا آبادی نے ان سے اتنی عربی سیکھی، اتنا علم دین سیکھا کہ وہ مفسر قرآن بن گئے. اس زمانے کی مثالیں ہیں. تم ہی اگر نہ چاہو بہانے ہزار ہیں، اور سیکھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سمندر پیدا کر سکتے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر عبد الحی عارفی ہمارے پڑوسی ملک میں، عبد الحی عارفی پیشہ طب ہے، ڈاکٹری کی لائن ہے، لیکن اتنی علمی مصروفیت، اتنے اللہ والے، انسانوں کی تربیت اتنی کہ ان کی تربیت میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم جو مانے جاتے ہیں ہمارے طبقے میں، مولانا تقی عثمانی ہیں، مولانا رفیع عثمانی ہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے ماہر جو دنیاوی علوم کے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ. یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ عبد الحی عارفی کے مرید ہیں لوگ. عبد الحی عارفی ایک ڈاکٹر آدمی ہے، لیکن انہوں نے اس طرح علم دین میں مہارت حاصل کی، تربیت کی فیلڈ میں اتنی مہارت حاصل کی کہ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگ پائے. ضیاء الحق جنہوں نے پاکستان کی قسمت بدلی، وہ تو بعد میں سازش ہوئی، ورنہ پاکستان کے زمین و آسمان کو بدل دیا ضیاء الحق نے. بالکل بددینوں بھٹو وغیرہ جو بالکل اسلام کے دشمن تھے، ان کے چنگل سے ملک کو نکال کے اسلام کی پٹری پہ ڈال دیا تھا انہوں نے ضیاء الحق. اقوام متحدہ انہوں نے جو تقریر کی، ان کی یادگار تقریر ہے اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے تقریر کی. یہ ضیاء الحق کو کس نے تیار کیا؟ عبد الحی عارفی نے پہچان تیار کیا. بڑے بڑے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس کو انہوں نے تیار کیا، اور خود کیا ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہیں، مگر ان کی زندگی بھر مصروفیت کیا ہے؟ دین پڑھنا پڑھانا، دین سکھانا، دینی شخصیات کو تیار کرنا. تو آپ بول سکتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے؟ کیا ان کو نہیں تھی کیا نوکری؟ کیا ان کو گھر نہیں چلانا تھا؟ وہ نہیں چلاتے تھے کیا؟ ان کا مطلب نہیں چلتا تھا کیا؟ ان کی بھی ڈسپنسری چلتی تھی، جو بھی تھی دواخانہ. ایسے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مریدین میں دیکھیں گے ایک سے بڑھ کے ایک دنیاوی علوم کے، دنیاوی اچھے پیشے والے، اچھے ڈاکٹرز، اچھے بزنس مین، ہر فیلڈ کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن انہوں نے زندگی دین کے لیے گزاری، انہوں نے صرف کمائی کے اندر زندگی نہیں گزاری. اب حالیہ اس وقت اب تازہ مثال ہمارے شیخ ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار ہے نقشبندی، وہ بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہے. پھر انہوں نے کیا ہے، دنیا کے ٹاپ کے مختلف مغربی ممالک میں جا کے جو ہے مینجمنٹ کے کورسز بھی کیے، اور پھر انہوں نے ملازم کیے، جنرل مینیجر تھے وہ ایک بہت بڑی مل کے، پاکستان کی سب سے بڑی جو شوگر مل ہے اس کے جنرل مینیجر رہے ہوں. وہ جنرل مینیجر رہتے ہوئے انہوں نے اتنا مقام حاصل کیا، پڑھتے پڑھتے ساتھ میں حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، وہ شیخ الحدیث بھی بنے، کئی جو ہے مدرسوں میں وہ بخاری پڑھاتے ہیں. اور علم کا اتنا بڑا سمندر ہے، اسلام کو اس طرح سے انہوں نے پیش کیا کہ آج ہمارے ہندوستان کے جو مشہور بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ ان کے مرید ہیں، بڑے بڑے علماء جو ساری زندگی شیخ الحدیث رہے ان کے مرید ہیں، پورے ہندوستان لیول کے علماء ان کے مرید ہیں، حالانکہ وہ کون ہے، وہ ایک گریجویٹ آدمی ہے، وہ دنیاوی علوم والا آدمی ہے. ہزاروں علماء ان سے بیٹھے بڑے بڑے، اور لاکھوں کی عوام ان سے اصلاح، ان کی اصلاح ہو رہی ہے. ابھی رمضان میں جو ہے ان کے جو دوپہر کا جو بیان چلتا تھا ان کا، ہمارے بھائی بیٹھے لقمان صاحب وغیرہ لا کے سنایا، بیان ان کا چل رہا ہے تو 7.5 لاکھ لوگ سن رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی مولوی مولانا نہیں ہے، یہ آپ کیسے ایک آئی ٹی کے ہے سمجھو آپ ان کو، ان کو آپ ایک انجینئر ہے وہ. لیکن اس زمانے میں بھی آدمی اگر بڑھنا چاہے، آدمی علم دین کو اوڑھنا بچھونا تو کتنے مقام پہ پہنچ سکتا ہے، کتنے ان کے مدارس ہیں اس وقت. اور اللہ نے ان کو ایسا مزاج دیا ہے کہ جو بھی ان سے اٹیچ ہوتا ہے، کوئی چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بزنس مین ہو، وہ ایسے جو بھی اٹیچ ہوتا ہے وہ عالم بنے بغیر اس کو بھی چین نہیں آتا. اب امریکہ کے بہت ہی مصروف ڈاکٹر ہمارے جو ہے ندیم صاحب، ڈاکٹر ندیم صاحب بڑے بزی ڈاکٹر تھے، لیکن اتنے بزی ہونے کے باوجود اس وقت بھی امریکہ میں کہیں ان کو عالم عالم بھی نہیں ملتا تھا. انہوں نے ہندوستان پاکستان کے علماء سے نیٹ کے ذریعے سے معلوم کیسے کیسے رابطہ، اسکائپ پہ کیا کیا مجھے معلوم نہیں، بولائی انہوں نے پورا عالم کورس پڑھا. پھر انہوں نے دیکھا کہ مجھے عالم بننے کے لیے کتنی مشکل ہوئی میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے، تو انہوں نے پورا ایک کورس ڈیزائن کیا، پورے اس ایک بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، اس کے اندر 50 علماء کو وہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب مل کے انہوں نے کورس ڈیزائن کیا، اور وہ نیٹ سے جو ہے کورس چلاتے ہیں تاکہ کوئی بھی دنیاوی نوکری کرنے والا عالم بننا چاہے تو رکاوٹ نہ ہو. کہتے لوگ جو ہے ان کے کورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہمارا حضرت کے خلافہ میں کئی خلیفہ ایسا ہیں جو عالم کورس نیٹ پہ چلا رہے ہیں، خود بھی عالم بنے ہیں اور عالم بنا رہے ہیں. اور گزشتہ 85 سال کے رمضان میں حضرت نے بیان میں فرمایا، ہمارے پڑوس کے ملک میں حضرت کے طرف سے لوگوں میں علم کا ایسا ذوق پیدا ہوا، بتایا کہ اچھی یونیورسٹی کی پڑھی لکھی گولڈ میڈلسٹ لڑکیاں جو پوسٹ گریجویشن میں، گریجویشن میں جن کو گولڈ میڈلسٹ جو ہیں، ایسی 1200 لڑکیوں نے اس سال عالمیت کی تکمیل کی، بخاری کی تکمیل کی فرمایا. تو دیکھو اس زمانے میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، ہزاروں لوگ پڑھ رہے کہ نہیں کہ. تو یہ ہمارے آج کے بیان کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ آپ کمائی کے اندر پھنسے مت رہیے، یہ مت بولیے کہ ہم بزی ہیں، ہم مصروف ہیں، مصروف نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، کم ہمتی ہے، پلاننگ کی کمی ہے، ڈسپلن کی کمی ہے، سیٹنگ نہیں کر رہے اوقات کی صحیح. ورنہ وقت میں اللہ برکت دیں گے اگر کوئی بننا چاہے. آپ کی لائف میں کوئی عالم بننے کا یا علم کا ایک اچھا ایک معیار سیکھنے کی کوئی ایک سسٹم بنائیے آپ، کہ کم سے کم سسٹم یہاں شروع کر رہے ہیں ہم، تاکہ یہ مضبوط ہو جائے تو ہم آگے کے اسٹیپ بھی لیں گے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس 2 مفتی بھی اور بھی ہم علماء کو رکھیں گے، تو کوئی پورا عالم بھی بننا چاہے تو ہم سسٹم بنا سکتے ہیں. لیکن ہم ایک ایسا کورس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو آسانی سے ہر ایک پڑھ سکے، جس کو اردو نہیں آتی وہ بھی پڑھ سکے، کم سے کم دین اچھا کھل کے سمجھ میں آ جائے آدمی کو اور وہ جواب دے سکے، ہاں اس کا کورس ہم بنا رہے ہیں، کم سے کم اس کی پابندی کرنا. اس کے لیے پبلک کو اور کمانے والوں کو لانا ہماری ضرورت ہے. تو یاد رکھیے دوستو، قرآن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مسلمان کا بھی علم سے اور علماء سے اٹیچمنٹ نہیں رہتا اور اس کی زندگی میں اصلاح اور اپنے ذکر کی کوئی ترتیب نہیں رہتی یا دین کی خدمت کی کوئی ترتیب نہیں رہتی، ایسے انسان کی زندگی بیکار کی زندگی ہے، لعنت ہے اس کی زندگی پہ، قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ جن کے پاس علم کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی اصلاح کے لیے وقت نہیں ہے، بولتے ہیں میں مسلمان ہوں. اور یاد رکھو دوستو، ایسی زندگی میں مزہ نہیں ہے. جو لوگ صرف کھانا کمانا بچوں کو پالنا اسی میں ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا مزہ کیا ہے، روحانی مزہ ان کو نہیں معلوم، بڑی بے برکتی کی زندگی ہے وہ. اچھا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ یہ امت اسی وقت تک دین پر ہدایت پہ رہے گی جب تک کہ علم دین سے اور علماء سے جڑی رہے گی. جب ہی بھی علماء سے کٹ ہو جائے گی، علماء کے پاس بیٹھنے کا سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ امت برباد ہو گئی، حضور نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کا ذوق عطا فرمائے.